السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے. جن تعلیمات پر، جن ہدایات اور انسٹرکشنز پر اگر ہم عمل کریں تو ہم صحیح طور پر اللہ کا حق بھی ادا کر پاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے میں ہمیں مدد ملتی. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جامع الفاظ کے ذریعے سے ادا کیا، یعنی لفظ بہت مختصر ہے، کوئی ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت عام ہیں، بہت بڑے ہیں. جیسے ایک لفظ الحیا ہے، الحیا کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں شرم، شرم و حیا اردو میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن حیا حیات سے ہے، حیات کے معنی زندگی کے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے حیات القلوب، دلوں کی زندگی، یعنی وہ تمام اوصاف، ایسے تمام کام کہ جن کے ذریعے سے دل زندہ رہتے ہیں اور دلوں کے اندر تازگی رہتی ہے، عقل و دماغ صحیح طور پر اپنا کام کرتے ہیں اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے میں، اللہ کے بندوں اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے حق کو ادا کرنے میں، انسان کے اندر جو چیزیں ہیں ایسی کہ جو ان سے روکتی ہیں، انسان کا ایگو ہے، اس کی ہٹ دھرمی ہے، اس کی ضد ہے، یہ چیزیں کمزور پڑتی ہیں جب انسان کے اندر حیا پیدا ہو. حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر مذہب کا کوئی اپنا اخلاق ہوتا ہے، کوئی اس کا ڈسٹنکشن ہوتا ہے کسی خاص چیز میں. تو اسلام کے جو مورلس ہیں، اس کی جو اخلاقیات ہیں، اس کا سب سے بڑا حصہ حیا ہے، وہ اس کا عنوان ہے کہ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو دوسری تمام نیک صفات انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. تو فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر مذہب کے کچھ خاص اخلاقیات ہوتی ہیں. وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا سب سے بڑا اخلاق اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیا ہے. اور حیا کے معنی بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ معنی سب سے زیادہ جامع ہے کہ ایسے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جائیں جو یحسه علی عمل الحسن علی فعل الحسن وترک القبیح، کہ اس کو اچھا کام کرنے پر ابھاریں اور برا کام کرنے سے اس کو روک دیں. انسان کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ اسے اللہ سے حیا، اللہ کے فرشتوں سے حیا، خود لوگوں کی نگاہوں سے حیا، پھر اپنے آپ سے حیا، اپنے ضمیر کے نزدیک انسان اپنے آپ کو برا سمجھنے لگے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، لیکن خود میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، میرا ضمیر اس پر مجھے ملامت کر رہا، تو کانشینس کی جو آواز ہے اس کو سننے کی صلاحیت انسان کے اندر ہو، اور سنے بھی ہر انسان سنتا ہے، لیکن پھر اس پر توجہ دینا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح خود کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ اس کا نام حیا ہے. حضرت وہب ابن منبہ، جو بڑے درجے کے تابعی تھے، یعنی وہ حضرات جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی تھی وہ تابعی کہلاتے ہیں. ان میں ایک نام ہے حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ، بڑے درجے کے تابعی گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ الایمان عریان، کہ ایمان حقیقت میں بہت سادہ چیز ہے. لباسه التقوی وزینته الحیاء، ایمان کا لباس اس کی پوشاک تقوی ہے اور اس کی زینت اور سجاوٹ حیا ہے. یعنی ایمان بذات خود ایک سادہ سی چیز ہے، کوئی اس کو اچھے عمل کے ذریعے سے بڑھا سکتا ہے اور برے عمل کے ذریعے سے مومن رہتے ہوئے بھی اپنا درجہ گھٹا سکتا ہے. تو اگر تقوی پیدا ہو جائے تو یہ چیز ایمان کو پوشاک اور لباس پہنا دیتی ہے، اور اگر حیا پیدا ہو جائے تو اس سے ایمان میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان لوگوں کے نزدیک اور اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے کاموں کو پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ من کساہ الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ، کہ حیا جس کو اپنا لباس پہنا دے پھر لوگ اس کا عیب نہیں دیکھتے. جب اس انسان کے اندر حیا ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، حلم ہو، بردباری ہو، معاف کرنے کی عادت ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی عادت ہو، مسکرا کر ملنے کی عادت ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، سخاوت ہو اس کے اندر، یہ ایسی صفات ہوتی ہیں جو انسانی عیوب کو چھپا دیتی ہیں. ہر انسان کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں، اور انسانی نگاہ اپنے عیب کو نہیں دیکھتی، دوسروں کے عیب پر نگاہ ڈالنے کی عادی ہوتی ہے. اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سخی ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اپنے دل میں لوگوں کے تئیں اچھے جذبات رکھتا ہے، تو لوگ بھی اس کے بہت سارے عیب سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ منع کرنا ضروری ہے، روکنا ضروری ہے، لیکن کیچڑ اچھالنے کی اور کسی کو بے عزت کرنے کا جو مزاج ہوتا ہے اور اس کا عیب کہیں بھی بیٹھے ہوئے، ذکر آیا کسی کا، ہاں وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے اندر یہ خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے، وہ خرابی ہو سکتا ہے کہ کہنے والے کے اندر بھی ہو، لیکن انسان یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا ذکر کرے. تو کبھی کبھی اگر ہمارے اندر حیا کا درجہ بڑھا ہوا ہو تو ہمارے عیب کو یہ چیز چھپا دیتی. لوگوں کی زبان پر جب ہمارے عیب کا تذکرہ آنا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری یہ صفت، ہماری یہ عادت، ہماری اچھی شہرت، لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں اس کو روک دیتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہمارے عیب کا تذکرہ کریں. تو گویا انسان اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہوتا جاتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ماء الوجه، چہرے کا پانی. چہرے کے پانی کے معنی ہوتے ہیں کہ چہرے کی عزت، کہ انسان اپنے وقار کو، اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی ہیبت کو، اپنا جو ایک مقام ہے لوگوں کے نزدیک، جو اس کی عزت ہے، اس کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے. یہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے، اسے پسند کرتا ہے. لیکن جب یہ چہرے کا پانی گھٹ جاتا ہے، اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه ولا خیر فی وجه اذا قل ماؤه، کہ جب انسان کے چہرے کا پانی کم ہو جاتا ہے، چہرے کا، آنکھوں کا پانی اتر جانا، اردو میں کہتے ہیں آنکھوں کا پانی اتر جاتا ہے، تو اس کی حیا بھی چلی جاتی ہے، اور پھر انسان کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے. کہ جب اس کی آنکھوں کا پانی اتر جائے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے میں لوگ کیا کہیں گے اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اللہ سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بات غلط ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. وہ اپنے طریقے پر، اپنے طور طریق کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے. بڑے چھوٹوں کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اس کی جو اقدار ہیں، جو مورل ویلوز ہیں، ان کی رعایت نہیں کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی پسند کے مطابق رہوں گا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان پھر حیا کھو دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں کو نبوت کی پہلی باتوں میں سے جو چیز پہنچی ہے، یعنی اکثر انبیاء نے یہ بات اپنے لوگوں سے فرمائی ہے اور میں بھی یہ بات فرما رہا ہوں، گویا ضروری تو نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو کیا کیا ہدایات دی، ان کو کیا سبق سکھایا، وہ ساری چیزیں محفوظ ہوں اور ہمیں ملیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بات جو نبوت کی پرانی بات ہے اور ہر نبی کے نزدیک تقریباً چلی آ رہی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو پھر تم جو چاہو کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، اگر تمہیں کسی انجام کی پرواہ نہیں ہے اور کوئی شرم نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو. پھر کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، نہ اپنے بڑوں کی ہوتی ہے، نہ اپنے خاندان کی ہوتی ہے، نہ پھر اپنے تہذیب اور ثقافت اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے کی، پھر کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. جب اس انسان کے اندر یہ صفت نہیں باقی رہتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کتنے ناراض ہوں گے اور ہمارے بڑے اس سے کتنے ناراض ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ لینا کہ بس دنیا میں اس وقت چلتا ہے، ہم جو بھی کریں وہ مقبول ہے اور ہم آزاد ہیں، فکری طور پر ہم آزاد ہیں، اسلام آزادی کا قائل ہے، لیکن وہ آزادی جو ذمہ دار آزادی ہو، الحریت المسئولہ، جس آزادی کے سلسلے میں آپ کسی کے نزدیک جواب دہ ہوں، قانون کے نزدیک، اپنی تہذیب کے نزدیک، اپنے معاشرے کے نزدیک، اپنے مذہب کے نزدیک، کہیں آپ کو اس آزادی کے بارے میں جواب دینا پڑے. اگر جواب نہ دینا پڑے تو پھر وہ آزادی سامنے آتی ہے جو ویسٹرن کلچر نے جس آزادی کا تصور ہمارے سامنے دیا ہے کہ انسان جو چاہے کرے، کوئی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے گرفت کر سکے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفت انسان کو ایمان سے جوڑے رکھتی ہے، اور یہ صفت ختم ہو جائے تو پھر ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. الایمان والحیاء قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جب ایمان کی صفت، حیا کی صفت کمزور پڑ جاتی ہے تو ایمان کی صفت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. حیا کہیں کہیں پر بہت غلط بات سمجھی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی سوال کرنا ہو کسی سے، علمی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو ادب کے ساتھ، وہاں اگر انسان کو حیا آ جائے تو اسے علم سیکھنے سے مانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور تعریف بیان فرمائی انصار کی خواتین کی، مدینہ میں جو آبادی تھی انصار کی، ان کی خواتین کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. انصار کی عورتیں کتنی بہتر اور کتنی اچھی ہیں کہ حیا اور شرم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ دین کی سمجھ پیدا نہ کریں، دین کی معلومات، دین کے بارے میں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے مسائل، جو خواتین کے خاص مسائل ہیں، انہوں نے پوچھے تاکہ دین پر آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں، حیا نے ان کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہ دین کی گہری سمجھ پیدا کریں، علم حاصل کریں. حضرت ام سلیم الانصاریہ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کی صحابیہ ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کیا اور سوال کرنے سے پہلے یہ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرم نہیں کرتا، اللہ کو جو بات کہنی ہوتی ہے انسان کی بھلائی کی وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہدایت دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو زوجین کے، میاں بیوی کے تعلقات کا بھی ذکر ہے، انسان کی پاکی ناپاکی کے طور طریق کا بھی ذکر ہے، جو ایک مہذب مجلس میں انسان اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تو حیا سے، حیا اللہ رب العزت کو حیا حق بات کہنے سے نہیں روکتی، لیکن اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہ بہت ڈھکا چھپا لفظ ہوتا ہے. مثلا انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے دوری کی طرف جانا، کوئی اگر غائط سے لوٹے، غائط کے معنی لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پہلے میدان میں دور دراز جاتے تھے تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا، بہت کھلا ہوا لفظ نہیں استعمال ہوا. میاں بیوی کے تعلقات کے لیے ایک دوسرے کی طرف پہنچنا اور قریب آنا، ایسے الفاظ افضا بعضکم الی بعض، ایسے الفاظ ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن ہدایت ضرور دی گئی، طریقہ ضرور بتایا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی نے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء کیسے جانا چاہیے اور آب دست کیسے لینا چاہیے، ضرورت سے فارغ ہو کر کیسے انسان پاکی حاصل کرے، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی ہمارے باپ کے درجے میں ہمیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ کہیں ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے، ادھورا نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک بات ہمیں بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ام سلیم جب آئیں مجلس میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مردوں کی طرح اگر عورتوں کو احتلام ہو جائے رات میں، اگر وہ پانی دیکھیں تو کیا ان کو بھی غسل کرنا پڑے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر وہ پانی دیکھتی ہیں تو ان کے اوپر بھی غسل ہے. سوال کیا انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی جو خاص بات تھی، خاص مسئلہ تھا، اس کو ذکر کرنے سے نہیں شرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ناپاکی کی حالت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے سے، سوال کرنے سے، لوگوں کو حق بات بتانے سے، معروف کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے، اچھی بات ذکر کرنے سے انسان کو شرم و حیا کی عادت بنا لینا، یہ خود اس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے والی چیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حال تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ جیسے ایک نوجوان لڑکی اپنے پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے مخصوص مقام پر رہتی ہے اپنے گھر کے اندر اور بہت شرمیلی ہوتی ہے ایک دوشیزہ، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم فرماتے تھے. کوئی بات غلط زبان پر لانے سے، فحش بات، غلط بات، کوئی ایسی بات جو عرب معاشرے میں چلتی تھی، جو گالی گلوچ کی قسم کی چیزیں تھیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کی ذات مقدسہ اس سے بہت پاک ہے. لیکن اس سے بہت کم درجے کی چیز بھی کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ ارے یہ کیا کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کو بھی لانے سے زبان پر بچتے تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر ضرورت پڑتی تھی، بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جب ہمیں درس دینا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، تو کیسے ہم اس کو زبان پر لائیں، کیسے ادا کریں، بڑی شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے عورتوں کے تمام مسائل واضح طور پر ذکر فرما دیے، چونکہ یہ امانت تھی، دین ایک امانت تھی، نبی کی ذمہ داری تھی کہ اس امانت کو قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے امت تک پہنچا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی غلط بات دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر نظر آ جاتا تھا، فوراً چہرے پر ایک جو بدمزگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خراب سا اثر ہوتا ہے، فوراً نظر آ جاتا تھا. اور کوئی خوشی کی بات دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، یا جیسے کہ چاند آپ کے چہرے پر نکل آیا ہو، اور اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو کیفیت انسان کے چہرے پر پڑھنی چاہیے ایک فطرت کے مطابق، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کامل بنایا تھا. حیا میں ایک بہت بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے، اور اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے، انسان اللہ کا دوست اور اس کا بڑا قریبی اور اس کا بہت محبوب بن جاتا ہے. اللہ سے شرم اور حیا نہ ہو تو کبھی کبھی انسانی سماج سے حیا، خود اپنے آپ سے حیا، انسان کو برائیوں سے نہیں روک پاتی. ایک تو اللہ کے فرشتوں سے حیا کہ جو کرامن کاتبین ہیں. بعض ایسے بزرگان دین تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. بھئی ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں, یہ فرشتے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے ان کو رکھا ہے کہ کوئی خیر کو لکھ رہا ہے, کوئی ہماری برائی کو لکھ رہا ہے, تو اللہ کے نیک اور مقرب فرشتوں کی بھی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا. اور جب انسان اکیلے میں ہو تو یہ سوچنا کہ وہ تو ہیں ہمارے ساتھ. یہ جو انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی حضوری اور اس کا استحضار آسانی سے نہیں کر پاتا, یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دیں گے, میں تو گناہ کے بہت قریب آ گیا ہوں, چلو ایک بار کر ہی لیتا ہوں اس, تو کم سے کم یہ تو شرم آئے کہ بھائی فرشتے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, ابھی کے ابھی نوٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھار رکھا جاتا ہے. تو اپنے قریب کی چیز انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے قرب کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے, تو فرشتوں کی بھی عزت اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچے. اور سب سے زیادہ بڑی صفت اور سب سے بڑا اخلاق جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اللہ سے شرم کرنے لگے. استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے شرم کرو جیسے کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو اللہ سے بہت شرم ہے. فرمایا کہ نہیں, یہ جو تمہارا صرف زبان پر دعویٰ ہے یہ نہیں. ان تحفظ الرأس وما وعى, تم سر کی حفاظت کرو اور جو سر اور دماغ کے اندر جو خیالات اور دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کی حفاظت کرو, غلط قسم کی سوچ اور خیال بھی نہ پیدا ہونے پائے. وان تحفظ البطن وما حوى, پیٹ کی حفاظت کرو, کیا چیزیں پیٹ میں جا رہی ہیں, حلال حرام کیا ہے, اس کی حیا کرو اس سے کہ کس وقت کیا کھا رہے ہو. سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سوچ کر, سوچ سمجھ کر کماؤ اور سوچ سمجھ کر کھاؤ, سوچ سمجھ کر خرچ کرو. پھر فرمایا کہ وان تذکر الموت والبلا, اور حیا یہ ہے کہ موت کو یاد کرو, اس کو یاد کرو کہ تمہاری ہڈیاں قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. پھر جس جگہ پر تم دفن کیے گئے تھے ایک زمانے کے بعد وہیں کوئی اور دفن کیا جائے گا. دنیا میں بھی ہمارے لیے تم اور تمہارے لیے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے خاص نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کو ذہن میں رکھیں. جو شخص آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے, من اراد الآخرت ترک زینت الدنیا, وہ دنیا کی زینت کو سب کچھ نہیں سمجھ لیتا ہے, پھر بہت سی مرتبہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے کہ آخرت میں ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال, جن کی نیکیاں تہامہ کی سفید پہاڑیوں کی طرح ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی, بہت سے اچھے کام کیے ہوں گے. تو حضرت ثوبان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, وہ کون لوگ ہوں گے, کہیں ہم ہی تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں, تمہارے جنس کے لوگ ہیں, وہی لوگ کے جو روزہ نماز کرتے ہیں, ہر طرح کی خیر خوبی میں رہتے ہیں, لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها, حتیٰ کہ رات میں اٹھ کر عبادتیں بھی کرتے ہیں. لہم من اللیل نصیب, رات میں بھی ان کا حصہ ہے, رات میں بھی عبادت کر لیتے ہیں, لیکن جب اکیلے میں اللہ کی کوئی حرام کی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر شرم نہیں کر پاتے, لحاظ نہیں کر پاتے, اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیز کی عزت کو پامال کر دیتے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا رکنا تھا تمہیں, تو جب ہم خلوت میں ہوں, اکیلے ہوں, تو اللہ کو یاد کر کے رو جانا اور اللہ کو یاد کر کے کسی بات سے, کسی غلط چیز سے رک جانا. تو آپ جانتے ہو حدیث یاد ہے کہ جن سات لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے اس دن سایہ ملے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس میں وہ شخص بھی ہوگا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا, اس کی آنکھیں بہ پڑیں, رو پڑا اور فوراً وہ گناہ سے باز آیا. کہ یہ کام ہم جب لوگوں کے سامنے نہیں کرتے, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے, تو اللہ کے سامنے کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایسی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, اور اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.